باب الإقالة هي فص في حق المتعاقدين وبيع في حق الثالث. الإقالة فص في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإن لم يمكن جعلها فصا في حقهما يبطل. آج إقالة کے بارے میں پڑھیں گے ہم بھائی. اقالا کہتے ہیں فسخ بے کو. اقالا کس کو کہتے ہیں؟ فسخ بے کو. بمثل الثمن الاول، ثمن اول کے مثل کے بدلے میں بھائی. فسخ عقد، عقد کو ختم کرنا. بمثل الثمن الاول، ثمن اول کے مثل کے بدلے بھائی. بھئی یہ باب افعال ہے، اور باب افعال کا ایک خاصہ آپ نے پڑھا ہے سلب ماخذ ہے. سلب ماخذ جیسے دیکھیے مولانا، فلوس عربی میں پیسوں کو کہتے ہیں، لیکن باب افعال میں لے جائیں تو یہ سلب ماخذ پر کمانا دے گا. جیسے افلس یفلس، اس سے مفلس آتا ہے. مفلس کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں بھائی، جس کے پاس نہ ہوں. تو دیکھا سلب ماخذ کا معنی اس نے ادا کیا. یہاں پر بھی قالا کا معنی کہنا، اور اقالا باب افعال میں لے گئے بھائی، اقالا یقیل اقالتن، تو اب ہے سلب قول، قول کو ختم کرنا، اٹھانا بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو جو عقد کیا تھا اس کو ختم کرنا بھائی. بھائی اقالہ اسے کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز خریدی اور 1000 روپے کی بھائی آپ نے اپنے ساتھی سے گھڑی خرید لی بھائی. اب بعد میں آپ کو پیسوں کی حاجت پیش آ گئی بھائی، پیسے تو آپ نے گھڑی پر لگا دیے تھے، اب آپ کے اپنے ساتھی کے پاس گئے بھائی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ کی مہربانی ہوگی یہ گھڑی لے لیں مجھ سے واپس اور میرے 1000 روپے مجھے واپس کر دیں. وہ بھائی وہ آپ سے گھڑی لے لیتا ہے اور آپ کے پیسے واپس کر دیتا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اقالہ. تو کسی خیار کی وجہ سے نہیں واپس کر رہے، بلکہ ویسے ہی کیا کر رہے، آپس میں عقد کو ختم کرتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے مسلمان بھائی پر جو شرمندہ ہے بیع وغیرہ پر، اس سے ساتھ اقالہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کے گناہ کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے بھائی. تو اقالہ بھائی یہ فسق فی حق المتعاقدین بھائی. اقالہ میں نے کسے کا میں نے کیا بتلایا، کسے کہتے ہیں بھائی؟ فسق بیع کو کہتے ہیں، ثمن اول کے مثل کے ساتھ وہی چیز واپس کی جائے. یہ فسق فی حق المتعاقدین و بیع فی حق الثالث. کہتے ہیں اقالہ یہ فسق ہے عقد کرنے والوں کے حق میں. وہ دونوں تو آپس میں کیا کر رہے ہیں بھائی؟ عقد کو فسق کر رہے ہیں. و بیع فی حق الثالث، لیکن تیسرے شخص کے حق میں یہ بیع ہے بھائی. تیسرے شخص کے حق میں کیا ہے؟ تو آپ نے تو اپنے ساتھی کو گھڑی واپس کر دی، اس نے آپ کے پیسے دے دیے، تو آپ تو آپس میں اسی جو عقد جو آپ نے پہلے کیا تھا اس کو ختم کر رہے ہیں، لیکن آپ کے علاوہ کوئی بھی رجل ثالث ہے اس کے اعتبار سے یہ کیا ہو رہی ہے؟ بے. اس لیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ گھڑی دے رہے ہیں، اور وہ کیا دے رہا ہے آپ کو؟ سمن واپس حوالے کر رہا ہے. تو دونوں طرف سے مال ہے اور باہمی رضامندی بھی ہے، اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بیع کہتے ہیں. تو تیسرے کے حق میں یہ بیع شمار ہوگی. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ آپ کو اپنے نفس پر تو ولایت حاصل ہے، غیر پر کسی پر ولایت حاصل نہیں. تو آپ کے دونوں اپنے نفس میں تو اس کو فسخ کر رہے ہیں، دوسروں کے حق میں یہ بیع ہے. بخلاف اس کے کہ قاضی کسی چیز کو جب فسخ کرتا ہے تو وہ سب کے حق میں کیا شمار ہوتی ہے؟ فسخ. اس لیے کہ قاضی کو ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے، سب پر ولایت حاصل ہوتی ہے. اس کا فائدہ شفے کے مسئلے میں ظاہر ہوتا ہے بھائی. آپ نے اپنے ساتھی سے زمین خریدی بھائی، 10 لاکھ روپے کے اندر زمین خریدی، پڑوسی کو شوفے کا حق مل گیا، لیکن اس نے شوفا کیا نہیں، چھوڑ دیا. پھر آپ کو بعد میں چند دنوں بعد پیسوں کی ضرورت ہوئی بھئی، اب آپ پھر اسی کے پاس گئے بائے کے پاس کہ بھئی یہ زمین اپنی واپس لے لو اور 10 لاکھ روپے مجھے دے دو، مجھے پیسوں کی سب ضرورت پڑ گئی۔ وہ نیک آدمی ہے، اس نے آپ کو آپ کے سمن واپس کر دیے اور زمین آپ سے واپس لے لی، تو آپ دونوں کے حق میں تو یہ فسخ ہے، لیکن ثالث کے حق میں بیع جدید ہے، لہذا اب پڑوسی کو پھر شفے کا حق مل جائے گا، اور وہ شفا کرنا چاہے تو شفا کر، کیونکہ اس کے حق میں یہ بیع ہوئی ہے۔ اور جب بھی پڑوس والی زمین کی بیع ہو جائے تو وہ شخص کیا کر سکتا ہے، اس پر شفا، اسے شفے کا حق مل جاتا ہے۔ اسی طرح استبرا بھی واجب ہوگا بھائی۔ استبرا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب بھی کوئی شخص باندی خریدتا ہے اس پر واجب ہے کہ ایک حیض انتظار کرے بھائی، ایک حیض کیا کرے تاکہ پتہ چل جائے کہیں باندی حاملہ تو نہیں بھائی، اس کے پیٹ میں وہ سابقہ مالک کا حمل تو نہیں بھائی، تو لہذا ایک حمل انتظار کیا جائے گا۔ اب آپ نے ایک باندی خریدی 1 لاکھ میں، پھر کچھ عرصے بعد آپ کو پیسوں کی پھر ضرورت پڑ گئی، پریشان ہوئے اپنی بے پر، واپس گئے کہ بھئی یہ مجھ سے باندی واپس لے لو بھئی، اس نے بھئی باندی واپس لے لی، آپ کے پیسے واپس دے دیے، تو کیا اب استبرا ہوگا یا استبرا نہیں؟ کہتے ہیں بھئی ان دونوں کے حق میں تو فسخ ہے، یہ ان دونوں کے حق میں تو فسخ ہے، لیکن یہ استبرا حق شرع ہے، حق یعنی حق اللہ ہے بھئی، اللہ کا حق ہے، اور یہ اقالہ کر رہے ہیں، اور اقالہ ثالث کے حق میں فسخ نہیں ہوتا بلکہ بیع ہوتا ہے، اور اللہ بھی کیا ہے، ثالث ہیں بھئی، وہ عقد کرنے والوں کے علاوہ ہیں، اور ثالث کے حق میں یہ کیا ہوتا ہے، اقالہ بیع، تو یہ بیع گویا ہو گئی، لہذا اب اس صورت میں پھر کیا واجب ہوگا مالک پر، استبرا واجب ہوگا۔ الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما عند أبي حنيفة رحمه الله۔ إقالة فسخ ہے بھئی عقد کرنے والوں کے حق میں، لیکن بیع ہے ان دونوں کے علاوہ کے حق میں امام ابو حنیفہ رحمه الله کے نزدیک۔ فَإِن لَمْ يُمْكِن جَعْلُهَا فَسْخًا، اگر اس کو فسخ بنانا ممکن نہ ہو، فی حقہما ان دونوں کے حق میں، یبطلوا، تو اقالہ کیا ہو جائے گا بھئی، باطل ہو جائے گا بھئی، باطل ہو جائے گا۔ تو امام صاحب کے نزدیک اقالہ کس چیز کا نام ہے، فسخ بیع کا نام ہے، اور اگر فسخ بنانا ممکن نہ ہو ان دونوں کے حق میں تو پھر کیا بنایا جائے گا اسے۔ امام صاحب کے کتنے فتوے آگئے اس مسئلے میں بھئی، 2 فتوے، اگر فسخ بنانا ممکن ہے تو فسخ بنائیں گے، اقالہ ہے ہی فسخ کا نام، اگر فسخ بنانا ممکن نہیں تو اقالہ کیا ہو جائے گا، باطل، درست نہیں ہے اقالہ۔ اچھا بھئی، وَفَائِدَتُ أَنَّهُ بَيْعٌ فِي حَقِّ الثَّالِثِ، اور یہ جو کہا ہے انہوں نے کہ حق الثالث کے حق میں بے ہے، اس کا فائدہ یہ کہ انہو یجب الشفاعتو، کہ شفا واجب ہو جائے گا، بِالْإِقَالَتِ، کس کی وجہ سے، اقالہ کی وجہ سے، فَإِنَّ شَفِعَ الثَّالِثُهُمَا، اس لئے کہ شفی تیسرا ہے، تو تیسرے کے حق میں تو یہ کیا ہو رہی ہے، بے۔ وَيَجِبُ الْإِسْتِبْرَاءُ، اور استبراء بھی واجب ہو جائے گا، لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وَاللَّهُ الثَّالِثُهُمَا، اور اللہ تیسرے ہیں، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کیا بیعن، اقالہ بیع ہے، فَإِن لَمْ يُمْكِن جَعْلُهَا بَيْعًا، اور اگر اس کو بیع بنانا ممکن نہ ہو، تُجْعَلُ فَسْخًا، تو اس کو کیا بنائیں گے، فسخ بنائیں گے، فَإِن لَمْ يُمْكِن تَبْتُلُ، اگر اس کو فسخ بنانا بھی ممکن نہ ہو تو باطل ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے 3 فتوے آگئے اس مسئلہ میں بھئی، وہ کیا فرماتے ہیں، اقالہ بیع ہے، اقالہ کیا ہے، بیع ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا اقالہ فسخ ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھئی دو جانبین سے مال دیا جا رہا ہے اور باہمی رضا مندی بھی ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، بیع، تو اقالہ بھی دراصل بیع ہے بھئی، صورت سمجھ میں آئی۔ لیکن اگر اس کو بیع بنانا ممکن نہ ہو پھر اس کو کیا بنائیں گے، فسخ، اور اگر فسخ بنانا بھی ممکن نہ ہو تو پھر کیا بنائیں گے، باطل۔ تو ان کے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے 3 فتوے آگئے بھئی، پہلا کیا، بیع بناؤ، بیع نہ بن سکے تو پھر فسخ، فسخ نہ بنے تو پھر باطل، وعند محمد رحمه اللہ عکس ہذا, اور امام محمد رحمه اللہ کے نزدیک اس کا عکس ہے بھائی. امام یوسف رحمه اللہ نے کہا تھا پہلے بے بناؤ, بے نہ بنا سکو تو پھر کیا بناؤ؟ فسخ. امام محمد رحمه اللہ فرماتے ہیں پہلے فسخ بناؤ, فسخ نہ بنا سکو تو پھر وہ بے ہے, اور اگر بے بھی نہ بنا سکو تو وہ باطل ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمه اللہ نے کیا فرمایا تھا بھائی؟ اقالہ فسخ ہے, اگر فسخ بنانا ممکن نہ ہو تو باطل. دیکھو صورت یہ, ایک شخص نے دوسرے کو باندی بیچی بھئی, باندی نے مشتری کے پاس جا کر ایک بچے کو جنم دیا, اب اقالہ اب فسخ نہیں ہو سکتا بھئی. اب یہ اس کے بعد واپس باندی, کیونکہ فسخ تو کیا تھا کہ جو چیز لی ہے وہی چیز کیا کی جائے, واپس کی جائے, لیکن یہاں تو اب کیا ہو چکی ہے, مبیع کے اندر زیادتی آ چکی ہے, لہذا اب اس کو واپس کرنا درست, تو لہذا اب فسخ بنانا ممکن نہ رہا بھئی. لہذا یہ اگر اقالہ کرتے ہیں تو یہ اقالہ کیا ہے؟ باطل ہے. اقالہ فسخ ہے, اگر فسخ بنانا ممکن نہ ہو تو کیا ہے؟ اقالہ باطل ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا بھئی؟ اقالہ بے ہے, بے نہ ہو بنا سکو تو پھر فسخ, فسخ نہ بنا سکو تو پھر باطل ہے. جیسے والا نا قبل القبض بھئی, آپ نے اپنے ساتھی سے ایک گاڑی خریدی, لیکن ابھی آپ نے گاڑی پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, پیسے آپ نے ادا کر دیے ہیں یا ادا نہیں کیے, لیکن اب کسی اور جگہ ضرورت پڑ گئی, عقد تو ہو چکا ہے. آپ اپنے اس ساتھی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اقالہ کر لو. کیا کر لو؟ اقالہ کر لو. جی وہ اقالہ کر لیتا ہے بھائی. اب امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرما رہے تھے؟ اقالہ کس چیز کا نام ہے؟ بے کا. لیکن یہاں پر آپ اقالہ قبل القبض کر رہے ہیں یا بعد القبض کر رہے ہیں؟ قبل القبض کر رہے ہیں, اور بے کے بعد میں آپ نے ضابطہ پڑا ہے کہ قبل القبض مبیع کی بے جائز نہیں, تو لہذا اب یہاں پر اس کو بے بنانا ممکن نہیں ہے, کیونکہ بے اگر بناتے ہیں تو یہ تو قبل القبض بے کر رہا ہے مبیع کی, اور قبل القبض تو مبیع کی بے جائز ہے, لہذا یہاں پر اب اس کو بے بنانا ممکن نہ رہا. تو ان کے نزدیک اقالہ نام ہے بے کا, لیکن یہاں پر بے بنانا ممکن نہیں, لہذا اس کو کیا بنا دو؟ فسخ بنا دیں گے. صورت سمجھ میں آگئی؟ اور امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے بھئی کہ اس اقالے کو کیا بناو؟ فسخ بنائیں گے. یہ فسخ کا نام ہے, اگر فسخ نہ ہو تو پھر بے. صورت مثلا یہ, ایک آدمی ہے, آپ نے اپنے ساتھی سے گاڑی کتنے کی خریدی بھئی؟ کوئی چیز آپ نے اپنے مثلا اپنے ساتھی سے آپ نے گھڑی 1000 روپے میں خریدی, لے گئے گھڑی, پھر پیسوں کی ضرورت پڑی, آپ اپنے ساتھی کے پاس گئے کہ بھئی یہ گھڑی لے لو, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, پیسے مجھے واپس دے دو, اقالہ کر لو. آپ کے ساتھی نے کہا بھئی, بلکہ وہ آیا مثلا, صورت یہ بناؤ بھئی, یہ صورت بناؤ, آپ نے اپنے ساتھی کو گھڑی 1000 میں دی تھی بھئی, اب اس کو پھر اس گھڑی کی ضرورت پڑ گئی, وہ آپ کے پاس آیا کہ بھئی گھڑی مجھے واپس دے دو اور اپنے پیسے لے لو. آپ نے کہا اس شرط پر واپس کروں گا کہ دیئے میں نے 1000 تھے اور واپس 1100 لوں گا. کتنے لوں گا؟ 1100. تو زیادہ کی شرط لگا دی مولانا. کس چیز کی؟ زیادتی کی شرط لگا دی. اب امام محمد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اقالہ کس چیز کا نام؟ فسخ. لیکن یہاں پر اب اس کو فسخ بنانا ممکن نہیں, اس لیے کیونکہ فسخ تو اس چیز کا نام ہے کہ جو لی تھی وہی چیز کیا کی جائے؟ واپس کی جائے, لیکن یہ وہی چیز واپس کر رہا ہے, یہ تو زیادتی آ رہی ہے, لہٰذا آپ اس کو فسخ بنانا ممکن نہیں, تو پھر اس کو کیا بنا دیں گے؟ بے بنا دیں گے, اور بے یہ بن گئی بھئی. ٹھیک ہے, ایک طرف سے گھڑی ہے اور دوسری طرف کتنی رقم ہے؟ 1100 ہے. صورت سمجھ میں آگئی؟ فَبَطَلَتْ بَعْدَ وَلَادَتِ الْمَبِيَاتِ, پس باطل ہوگا اقالہ مبیع کی ولادت کے بعد بھئی. هَذَا تَفْرِعٌ عَلَىٰ كَوْنِهَا فَسْقًا, یہ تفریح ہے کس پر؟ اقالہ کے فسخ ہونے پر. اقالہ فسخ کا نام ہے, اور فسخ میں جو چیز لی جائے اسی چیز کو کیا کرنا پڑے گا واپس. لہذا جب وبیہ کے پاس ولادت ہو گئی, بچہ اس کا ہو گیا باندی کا, تو اب اقالہ کیا ہوا؟ باطل, باطلت بھئی, وہ باطل ہوگا. اس بعد الولادتی لا يمكن الفسخ, اس لئے کہ ولادت کے بعد فسخ ممکن نہ رہا. فتب تلو عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, تو باطل ہو گئے اقالہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وعندهما لا تبطل, صاحبین کے نزدیک یہ باطل نہیں ہوگا. لانها تكون بيعا, اس لیے کہ یہ کیا بن جائے گا؟ بیع بن جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وصح بمثل الثمن الاول, اور صحیح ہے اقالہ کس کے بدلے میں بھائی؟ ثمن اول کے مثل ہی کے بدلے میں. وان شرط غیر جنس ہی, اگرچہ غیر جنس کی شرط لگا دی جائے, او اکثر منه, یا ثمن سے زائد ہی کی شرط لگا دی جائے. اذا تقایل علی غیر جنس الثمن الاول او علی اکثر منه, جب وہ اقالہ کریں ثمن اول کے جنس کی علاوہ پر, ثمن اول کے جنس کے علاوہ پر یا اس سے زیادہ پر بھائی. صورت مسئلہ یہ بھائی, آپ نے وہی صورت بناؤ, آپ نے اپنے ساتھی سے گھڑی خریدی 1000 روپے کے بدلے بھائی. اب وہ آیا بھائی, اس کو ضرورت پیش آئی بھائی, اس نے کہا میری گھڑی مجھے واپس دے دو بھائی, اپنے 1000 روپے لے لو. آپ نے کیا کہا؟ 1000 روپے نہیں لوں گا بلکہ کتنے لوں گا؟ 1100. تو 1100 کی آپ نے زیادہ کی شرط لگا دی. تو امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی, اقالہ نام ہی فسخ کا ہے, اور فسخ میں جتنی رقم لی تھی اتنی رقم کیا کرنا پڑتی ہے؟ واپس کرنا پڑے گی. لہذا مثل ثمن اول کے بدلے اقالہ صحیح ہوگا, اور وہ شرط فاسد ہو جائے گی. وہ شرط زیادتی کی جو شرط ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ فاسد. یا وہ آپ کے پاس آیا کہ بھائی میری گھڑی مجھے واپس کر دو اور اپنے 1000 روپے لے لو. تو پہلے ایک صورت تو یہ تھی کہ آپ نے کس کی شرط لگا دی؟ زیادہ پیسوں کی. دوسری صورت یہ کہ آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میں اب 1000 روپے نہیں لوں گا, یوں کرو اپنا موبائل میرے حوالے کرو تو میں یہ گھڑی آپ کو دے دوں گا. تو اب دیکھو غیر جنس کی شرط لگا دی. امام صاحب فرماتے ہیں دونوں صورتوں کے اندر بھائی کہ کیا دینا پڑے گا, یہ شرط فاسد ہے, اور ثمن اول کا مثل ہی دینا پڑے گا. یعنی کتنے دینے پڑیں گے؟ 1000 ہی دینے پڑیں گے. یہ بات کر رہے ہیں وَصَحَّ بِمِثْلِ ثَمَنِ الْأَوَّلِ, صحیح ہوگا اقالہ ثمن اول کے مثل کے بدلے. وَإِنْ شُرِطَ غَيْرُ جِنْسِهِ, اگرچہ غیر جنس کی شرط لگا دی جائے, یعنی اس ثمن کے جنس کے علاوہ کی شرط لگا دی جائے, اور اکثر منہ یا اس سے زیادہ کی شرط لگا دی جائے. اذا تقایلا, جب وہ اقالہ کریں, علی غیر جنس ثمن الاول او علی اکثر منہ, ثمن اول کی جنس کے علاوہ پر یا اس کے زائد پر اقالہ کریں, تو اقالہ مثل ثمن اول ہی کے ساتھ صحیح ہوگا. فعند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ یجب الثمن الاول, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ثمن اول واجب ہوں گے. لئن الاقالۃ فسخ عنده, اس لیے کہ اقالہ ان کے نزدیک فسخ کا نام ہے. والفسخ لا یکون الا علی الثمن الاول, اور فسخ نہیں ہوگا مگر کس کے ساتھ؟ ثمن اول ہی کے ساتھ. فذلک الشرط شرط فاسد, تو یہ جو شرط لگائی غیر جنس کی یا اکثر کی, یہ شرط فاسد ہے. والاقالۃ لا تفسد بالشرط الفاسد, اور اقالہ شرط فاسد سے فاسد, بیع تو فاسد ہو جاتی ہے, اقالہ فاسد نہیں ہوتا. فصحت الاقالۃ وبطل الشرط, تو اقالہ صحیح ہوا اور شرط باطل ہوئی. وعندهما, اور صاحبین کے نزدیک, یکون بیعا, یہ کیا ہو جائے گی؟ بیع ہو جائے گی. بذلک المسمی, اسی چیز کے بدلے جس کو ذکر کیا بھائی, وہ مسمی جدید بھائی, یعنی 1100 ذکر کیے یا موبائل ذکر کیا, اس کے بدلے صحیح بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اس لیے کہ امام ابو یوسف کے نزدیک تو اقالہ نام ہی بیع کا ہے, تو یہاں بیع پہلی صورت ہی صحیح ہو گئی. امام محمد کے نزدیک فسخ کا نام ہے, لیکن فسخ بنانا ممکن نہیں, فسخ تو 1000 میں ہی ہونا چاہیے تھا. تو یہاں جنس بدل رہی ہے یا پیسے بڑھ رہے ہیں, تو وہ اب فسخ بنانا ممکن نہیں, تو کیا بناؤ اس کو؟ بیع بنا دیتے ہیں. وَقَذَا فِي الْأَقَلِّ إِلَّا إِذَا تَعَيَّبَ ذَلِكَ, اسی طرح عقل کی صورت میں بھی ہوگا, اگر کم کی شرط لگا دی, بھئی آپ نے گھڑی کتنے کی خریدی تھی؟ 1000 کی. آپ بھائی کے پاس چلے گئے, بھائی یہ اپنی گھڑی واپس لے لو, 1000 مجھے دے دو. اس نے کہا نہیں بھائی میں اب ایک صورت میں واپس لوں گا, کہ تمہیں 1000 پورے نہیں دوں گا, 900 دوں گا. کتنے دوں گا 900. اب عقل کی صورت میں بھی پھر بھی امام صاحب کیا فرماتے ہیں، کیا دینے پڑیں گے؟ یہ شرط فاسد اور ہزار، وہی مثل ثمن اول ہی دینے پڑیں گے. ہاں اگر اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو اب اس عیب کی وجہ سے کیا کیا جائے گا، پیسے کم ہو جائیں گے بھائی. تو کہتے ہیں وَقَدَا فِي الْعَقَلِ، اور اسی طرح عقل کی صورت میں بھی یعنی کم کی شرط لگائی، إِلَّا اِذَا تَعَيَّبَ ذَلِكَ، مگر یہ کہ عیب دار ہو جائے وہ چیز بھائی، وہ عیب مبیع. اَيَّجِبُ السَّمَنُ الْأَوَّلُ اِذَا تَقَايَلَ عَلَىٰ أَقَلَّ مِنْهُ، واجب ہوگا ثمن اول ہی جب وہ اقالہ کریں اس ثمن اول سے کم پر، تو پھر بھی ثمن اول دینے پڑیں گے. اِلَّا اِذَا تَعَيَّبَ، مگر یہ کہ وہ مبیع عیبدار ہو جائے، فَحِينَ اِذِن يَجِبُ الْأَقَلُ، تو پھر کتنے واجب ہوں گے؟ وہ اقل ہی ہوں گے بھئی. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ہے. وَقَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَكُونُ بَيْعًا بِالْأَقَلِّ، اسی طرح امام عقل کے ساتھ کریں تو پھر امام یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک پھر بھی بیع ہے عقل کے بدلے. فَإِنَّ الْأَصْلَ عِنْدَهُ أَنَّهُ بَيْعٌ، اس لیے کہ ان کے نزدیک اصل کیا ہے؟ اقالہ، بیع ہی کا نام ہے، تو ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں. وَإِنَّ مُحَمَّدٍ رَحْمَ اللَّهُ تَكُونُ فَسْخًا بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ، امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک عقل کی صورت میں، اکثر کی صورت میں تو انہوں نے فوراً کیا بنایا تھا اس کو، بے، لیکن عقل کی صورت میں کہتے ہیں نہیں اب بھی یہ فسخ ہے، اور کیا دینے پڑیں گے؟ ثمن اول ہی دینے پڑیں گے، یہ فسخ ہے ثمن اول کے بدلے میں. آگے کیا لکھا ہے آپ کی کتابوں میں؟ لا انہو، نہیں یہ غلط ہے بھائی، لئنہو ہونا چاہیے، لئنہو. امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل بھائی ذکر کر رہے ہیں، امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر عقل کی شرط بھی لگائی پھر بھی کتنے دینے پڑیں گے؟ فسخ ہے اسی قیمت کے بدلے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر دو آدمی آپس میں اقالہ کریں اور کہیں بھائی میں اقالہ کرتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں بھائی، تو اقالہ دیکھو ثمن اول کو انہوں نے بالکل ذکر ہی نہیں کیا، اس سے سکوت کر لیا تو کیا دینا پڑے گا؟ ذکر تو نہیں کیا لیکن خود بخود کیا آ جائیں گے؟ ثمن اول. تو ثمن اول سے اقالے میں بالکل خاموشی اختیار کی جائے، اس کو ذکر نہ کیا جائے، پھر بھی ثمن اول آتا ہے. تو یہاں پر گویا کہ اس نے ثمن اول کا بعض ذکر کیا، اور بعض سے کیا اختیار کی؟ اس نے کہا 900 اس شرط پر دیتا ہوں کہ 900 دوں گا، تو ثمن اول تو کل تو ہے 1000، اس نے اس کا بعض یعنی 900 ذکر کر دیئے اور 100 سے کیا اختیار کیا؟ سکوت. تو اگر کل سے بھی سکوت کرتا تو کیا آتے؟ 1000. اگر بعض سے بھی سکوت کر لے تو پھر بھی کیا آئے گا؟ 1000 آئے گا. اس لیے لأنه سکوت عن بعض الثمن الاول، اس لیے کہ یہ سکوت ہے ثمن اول کے بعد سے. ولو سکت عن الکل، اگر وہ سارے کے سارے کل سے ہی سکوت کرتا و اقال اور اقال کرتا، کان فسخا، تو یہ فسخ ہوتا بالثمن الاول ہی ہوتا. فہذا اولا، تو یہ کیا ہے؟ تو اس صورت میں بھی فسخ ہوتا، اور فسخ میں تو وہی ثمن اول آتے ہیں. تو فہذا اولا، تو یہ صورت جس میں بعض سے سکوت کیا یہ زیادہ لائق ہے کہ یہ بھی کیا ہو؟ یہ بھی فسخ ہو. الا اذا دخل عیب، مگر یہ کہ اس مبیعے میں کوئی عیب داخل ہو جائے، بھئی مثلا وہ گھڑی پر کوئی واپس کر رہے ہیں، اس پر کوئی خراش وغیرہ لگ گئی ہے شیشے پر، فَإِنَّهُ فَسْخٌ بِالْأَقَلِّ، تو اس صورت میں یہ کیا ہے؟ فسخ بالاقل ہوگا. وَلَمْ يَمْنَعَهَا هَلَاكُ السَّمَنِ بَلِ الْمَبِيعِ وَهَا، جی بھئی اقالہ کے لیے ضروری ہے وجود بیع، اقالہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ وجود بیع، اور بیع قائم ہوتی ہے مبیع کے ساتھ یا ثمن کے ساتھ؟ بھئی بیع قائم ہوتی ہے مبیع کے ساتھ، اسی لیے مبیع ہلاک ہو جائے تو بیع کیا ہو جائے کرتی ہے؟ قبل القبض مبیع، آپ نے ایک شخص سے گھڑی خریدی 1,00,000 روپے میں، لیکن ابھی اس نے حوالے نہیں کی تھی کہ وہ گھڑی ٹوٹ گئی، آپ کیا کہیں گے بھئی؟ بیع ختم، کیونکہ مبیع ختم تو بیع بھی، تو بیع کا قیام مبیع کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا اقالہ اسی وقت تک صحیح ہے جب تک مبیع قائم ہے، اگر مبیع ہلاک تو اقالہ بھی درست نہیں ہو سکتا بھئی. لہذا سمن ہلاک ہو جائے تو سمن کوئی حرج نہیں بھائی، سمن کا تو مثل دینا پڑتا ہے بھائی. اسی طرح اگر سارا مبیا ہلاک ہوا تو اقالہ تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا. اگر کچھ مبیا ہلاک ہے اور کچھ باقی ہے، مثلا آپ نے 100,000 میں 100 بوری گندم خریدی تھی، اس 100 میں سے نصف کیا ہے، نصف خالی خرچ کر لی، ختم کر لی، اور نصف باقی ہے، تو اس نصف میں کیا ہو سکتا ہے، اقالہ ہو سکتا ہے. ولم یمنعھا، اور منع نہیں کرتا اقالے کو، روکتا نہیں ہے اقالے کو، ہلاک اس سمن، سمن کا ہلاک ہو جانا، بل المبیعی، بلکہ کس مبیع کا ہلاک ہو جانا یہ کیا کرتا ہے، روک دیتا ہے. اسی طرح وہلاک بعضی ہی، اسی طرح بعض مبیع کا ہلاک ہو جانا، یمنع بقدری ہی، یہ بھی روکتا ہے اقالے کو اسی کے بقدر، جتنا مبیع ہلاک اتنا ہی اقالہ بھی، اتنے میں اقالہ نہیں ہو سکتا، جو باقی ہے اسی میں ہوگا. واللہ اعلم. باب المرابحتی والتولیتی، بھائی یہ باب ہے مرابحہ اور تولیہ کے بیان میں. بھائی بیع مرابحہ اور تولیہ، بیع مرابحہ اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک چیز کو خریدتا ہے مثلا 100 روپے میں، اور آگے بیچتے ہوئے مشتری کو بتلاتا ہے کہ میں نے یہ چیز 100 میں خریدی ہے، آپ کو 110 میں دوں گا، یہ کیا کہلاتی ہے، بیع، بیع مرابحہ، جس میں ثمن اول کو ذکر کیا جاتا ہے اور نفع کو بھی. بھائی یہ خریدی میں نے کتنے کی تھی، 100 کی، اور دے کتنے کی رہا ہوں، تو دیکھو نفع معلوم ہوا، کتنا نفع کما رہا ہے، 10. اور بیع تولیہ اس چیز کا نام ہے کہ جس قیمت پر خریدی تھی اسی قیمت پر آگے بیچ رہا ہے، 100 کی خریدی ہے اور اب آپ کے ہاتھ بھی کتنے پر بیچ رہا ہے، تو یہ کیا کہلائے گا، بیع. اب دیکھو مجھے بتلائیے آپ، بھائی میں نے باپ کو بیع بتلا دی، میں بازار سے ایک چیز لایا 1,000 روپے کی اور آپ کے ہاتھ 1,100 کی بیچ دی، یہ کون سی بیع ہوئی؟ نہیں بھائی نہیں، یہ مرابحہ نہیں ہے، یہ تو ہر بیع کے اندر ہوتا ہے، پھر تو ہر بیع مرابحہ کہلائے گی، یہ عام مطلق بیع ہے. مرابحہ یہ ہے کہ میں بتاؤں بھی آپ کو بھائی کہ میں کتنے کی لایا ہوں، 1,000 کی، اور اب کتنے کی دے رہا ہوں، یہ فرق ہے، اس میں بتانا ضروری ہوتا ہے بھائی. اور بیع تولیہ، میں 1,000 کی ایک چیز لے کر آیا تھا اور 1,000 کی آگے میں نے بیچ دی، یہ کون سی بیع ہوئی، یہ عام بیع، مطلق بیع ہوئی، تولیہ نہ کہنا اسے. ہاں اگر میں آپ کو بتاتا ہوں میں کتنے کی لایا ہوں، 1,000 کی، اور آپ کو بھی کتنے کی دے رہا ہوں، اب یہ بیع تولیہ بن گئی بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھو مرابحہ میں کچھ نفع ہوگا اور بیع تولیہ میں بیع نہیں ہوئی قیمت. دیکھیے بھائی، المرابحت ہی بیع المشترا، مشتری نہ پڑھنا بھائی، مشترا پڑھنا، اس میں مفعول ہے بھائی، وہ چیز جس کو خریدا گیا ہے. مرابحہ ہی بیع المشترا، یہ بیچنا ہے، کس چیز کا بیچنا، خریدی ہوئی چیز کا. معلوم ہو اس سے پہلے بھی ایک بیع ہوگی، آگے اس کی قیمت بتلائے گا یا نہیں، میں نے اتنے میں کی تھی وہ بیع، تو یہ بیچنا ہے خریدی ہوئی چیز کا. بسمنی ہی وفضلین، کس کے بدلے میں، اس کے سمن کے بدلے میں، وفضلین اور زائد کے بدلے میں، کچھ نفع کے بدلے میں. مرابحہ میں سمن بھی وہی ہوں گے اور ساتھ کچھ زیادتی ہوگی. وَتَوْلِيَتُ بَعُهُ بِهِ، اور تولیہ وہ اس خریدی ہوئی چیز کو بیچنا ہے، بِهِ اَي بِسَّمَنِ ہی، اس کے سمن کے بدلے، بلا فضلین، بغیر کسی زیادتی کے، بغیر کسی نفع کے. والمرابحت، اور مرابحہ یہ ہے، ہی ان یشتراتا، کہ شرط لگائی جائے کہ ان البیع بالثمن الاول الذي اشترى به مع فضلین، کے بیع جو ہے اسی ثمن اول کے بدلے میں ہے، الذي اشترى به، جس کے ساتھ اس نے چیز کو خریدا تھا، مع فضلین، کچھ ساتھ زیادتی کے، معلوم، جو معلوم ہے. والتولیہ، اور تولیہ یہ ہے کہ ان یشترى، تک یہ شرط لگائی جائے کہ انہ بذلک الثمن بلا فضل، کہ یہ اسی ثمن کے بدلے میں ہے بغیر کسی زیادتی کے. وشرطهما شراؤه بمثلیین، اور ان دونوں کی شرط یہ ہے بیع تولیہ اور مرابحہ کے لیے، شراؤہ خریدنا ہے اس چیز کا، بمثلین کس کے بدلے میں، کسی مثلی چیز کے بدلے میں. میں نے بتایا تھا چیزیں دو قسم پر ہیں بھائی، ذوات الامثال ہیں یا ذوات القیم ہیں. تو بیع مرابحہ اور تولیہ کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز آپ آگے مرابحہ یا تولیہ کے ساتھ بیچ رہے ہیں وہ آپ نے کس کے بدلے خریدی ہو، مثلی چیز کے بدلے خریدی ہو. کس کے بدلے؟ مثلی چیز کے بدلے، ذوات القیم کے بدلے نہ خریدی ہو بھائی. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ نے آگے اسی کے مثل کے ساتھ تو بیچنا ہے، اسی کے مثل کے ساتھ بلا فضل ہوگا یا مع بلا فضل ہوا تو تولیہ، مع فضل ہوا تو مرابحہ. تو اسی کا مثل چاہیے یا نہیں
چاہیے؟
اور اسی کا مثل کس میں ممکن ہے؟ مثلیات میں تو ممکن ہے، ذوات القیم میں ممکن نہیں ہے بھائی. صورت یہ، مثلا بھائی میں ایک گھڑی خرید کر لایا 1000 روپے میں. اب یہ دیکھو میں نے کس کے بدلے گھڑی خریدی ہے، ذوات القیم کے بدلے یا مثلی کے بدلے؟ میں نے پیسے دیے، اور یہ کس میں سے ہیں؟ مثلیات میں سے ہیں بھائی. تو اب یہاں بیع مرابحہ بھی میں کر سکتا ہوں. آپ کو کیا کہوں، میں نے 1000 کی خری ہے آپ کو 1100 کی بیچوں گا، یہ مرابحہ. یا کہتا ہوں بھائی 1000 کے بدلے خریدی ہے آپ کو بھی کتنے کی دوں گا، تو بیع تولیہ بن جائے گی، اور آپ کے لیے بھی ممکن ہے کہ مجھے 1000 یا 1100 دے دیں. لیکن اگر میں ایک گھڑی خرید کر لایا ہوں اور بدلے میں میں نے کیا دی تھی، کوئی ذوات القیم میں سے کوئی چیز دی تھی، مثلا میں اپنا موبائل دے کر لے آیا بھائی، استعمال شدہ پرانا موبائل، اب آپ کے لیے ممکن ہے کہ ویسا بھی آئے نہیں اسی طرح کا موبائل مجھے دے کر یہ مجھ سے لے لیں اگر میں بیع تولیہ کروں؟ مثلا میں آپ سے بیع تولیہ کرتا ہوں تو وہی مثل آپ کو دینا پڑے گا، تو وہ تو مثلیات میں سے تھا ہی نہیں، وہ تو کس میں سے تھا؟ تو اب آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہی چیز مجھے دے دیں بھائی. تو لہذا جو خرید ہے کس کے ساتھ ضروری ہے؟ مثلیات کے ساتھ بھائی. جی مرابحہ میں بھی اسی طرح ہے. دیکھو میں ایک گھڑی کس کے بدلے خرید کر لایا، اپنا موبائل دے دیا. اب میں آ کر آپ سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ بے مرابحہ کر لو، یہ گھڑی میں نے ایک موبائل کے بدلے خریدی ہے. کیا کی ہے؟ موبائل کے بدلے میں خریدی ہے، تم مجھے ویسا ہی ایک موبائل دے دو اور 100 روپے زیادہ دے دو. تو دیکھو لیکن یہ ممکن ہے ویسا ہی موبائل آپ دے سکتے ہیں؟ نہیں. تو لہذا مرابحہ تو پھر ممکن ہی نہ رہے گا. لہذا خرید کس کے ساتھ ضروری ہے؟ وشرطہما شراؤہ بمثلین لأن فائدت ہذین البیعین، اس لیے کہ فائدہ ان دو بیعوں کا یہ ہے کہ ان الغبیہ بھائی. صورت یہ، مقصورت یہ پہلے سمجھ لو بھائی. بھائی ان بیع کا فائدہ یہ ہے کہ عموماً جو بیع سے ناواقف لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی چیز خریدتے ہوئے ہچکچاتے ہیں کہ کہیں میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے، میں بہت مہنگی نہ خرید لوں. اب مثلاً آپ ایک موبائل خریدنا چاہتے ہیں، اب آپ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں 1000 کا ہے موبائل، 1000 کا نہ ہو اور وہ مجھے کتنے کا بیچ دے، 2000 کا بیچ دے. لیکن آپ کا ایک ساتھی وہ موبائل کا بڑا ماہر ہے بھائی، وہ آپ کو کہتا ہے میں یہ موبائل 1000 کا لایا ہوں آپ کو 1200 کا دوں گا. اب آپ اس سے 1200 میں لے کر بھی خوش ہوں گے کہ جب یہ ماہر آدمی 1000 کا لایا ہے معلوم ہوا ہے ہی کتنے کا، 1000 کا، چلو 200 روپے اس کو میں نفع دے دیتا ہوں، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ خود خرید کر لائیں گے تو کیا رہے گی، ہچکچاہٹ رہے گی کہ ہو سکتا ہے کیا ہے میرے ساتھ دھوکا ہوا، ہو سکتا ہے میں 1200 کا لایا ہوں، ہو سکتا ہے تھا کتنے کا، یہ 800 کا تھا یا 500 کا تھا بھائی. تو جو تجارت سے ناواقف شخص ہوتا ہے وہ اس قسم کی بیع کر کے خوش ہوتا ہے کہ میں کس سے خرید رہا ہوں، دوسرے پر اعتماد کرتا ہے کہ یہ تو ماہر آدمی ہے جس سے میں خرید رہا ہوں، یہ جب اتنے کی لایا ہے معلوم ہوا یہ چیز ہے ہی اتنے کی. تو بیع تولیہ کی صورت بھی میں، جب وہ آپ کا ساتھی 1000 کا لایا ہے آپ کو دے 1000 کر، آپ بڑے خوش ہوں گے بھائی دیکھا ماہر تاجر 1000 کا لایا ہے، معلوم ہو موبائل ہے کتنے کا، 1000 کا. تو معلوم ہوا اس بیع میں کہ بنیاد کس پر ہے، اعتماد پر ہے. کس پر ہے؟
اعتماد.
تو لہذا اس سے وہ خوش ہوتا ہے. لِأَنَّ فَائِدَةَ هَذَيْنِ الْبَيْعَيْنِ, اس لئے کہ فائدہ ان دو بیعوں کا جو ہے کہ اَنَّ الْغَبِيَّ, غبی کا مطلب ایک ہے کند ذہن, یا کند ذہن نہیں بھئی, ناواقف مراد ہے, جو تجارت سے کیا ہو ناواقف ہو, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, ذہین شخص بھی کیا ہوتا ہے تجارت سے, ضروری نہیں کہ واقف ہو بھئی, جس کا ہاں واسطہ پڑتا رہے وہ ماہر ہوگا, کہ ناواقف شخص جو ہے یعتمدو علی فعل الزکی, وہ کس پر اعتماد کرتا ہے, ذہین شخص کے فعل پر اعتماد کرتا ہے, یعنی ذہین یعنی اس امور تجارت میں جو ماہر ہے وہ مراد ہے, اس کے فعل پر اعتماد کرتا ہے. فتطیب نفسہ, تطیب نہیں, فتطیب نفسہ, تو اس کا نفس خوش ہوتا ہے. بمثل ما اشترا بہ ہوا, اسی چیز کے مثل کے ساتھ بدلے جس کے ساتھ اس بائے نے خریدا تھا. بھائی بائے کتنے کا خرید کر تھا موبائل, 1000, تو آپ بھی 1000 کے بدلے جب آپ نے خریدا ہے تو آپ کا نفس خوش ہوگا کہ آپ نے کیا دیا ہے, مثل مشترا بھی ہوا جس کے ساتھ اس نے خریدا تھا. اور بھی مثل ہی معفضین, یا اس نے آپ کو 1200 کا بیچا تو آپ کا نفس خوش ہوگا کہ اسی کے مثل معفضل مع 200 کے دے کر آپ نے کیا کیا اس سے. وَحَاذَ الْمَعْنَا اِنَّمَا يَظْهَرُ فِي ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ دُونَ ذَوَاتِ الْقِيَمِ, اور یہ بھئی اسی کے مثل کے ساتھ بلا فضل یا مع فضل کے ساتھ لینا یہ مثلیات ہی میں ظاہر ہو سکتا ہے, ذوات القیم میں ظاہر, اور یہ معنی یعنی مثل کے ساتھ لینا یا مثل مع فضل کے ساتھ لینا یہ ظاہر ہوگا ذوات الامثال میں نہ کہ ذوات القیم میں. لِأَنَّ ذَوَاتِ الْقِيَمِ قَدْ تُطْلَبُ بِصُورَتِهَا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ مَالِيَتِهَا, اس لیے کہ ذوات القیم کے تو ان کی صورتوں کے اعتبار سے طلب کیا جاتا ہے, وہاں مالیت مقصود نہیں ہوتی. ذوات الامثال میں مالیت کا اعتبار ہوتا ہے اور ذوات القیم میں صورت کا اعتبار. بھئی آپ دیکھئے بھئی یہ بکری بھیڑ بکری وغیرہ گائے کس میں سے, ذوات الامثال میں سے ذوات القیم میں سے؟ آپ جب آپ قربانی کے لیے بکرا لینے گئے تو آپ کیا کرتے ہیں بھئی, آپ کہیں گے 6000 والا مجھے بکرا چاہیے, یہ اس طرح ڈھونڈیں گے یا بکرا پسند کریں گے پھر قیمت پر بات کریں گے؟ پسند کریں گے. تو ذوات القیم میں کس چیز کو ساتھ ان کو دیکھا جاتا ہے, ان کو طلب کیا جاتا ہے ان کی صورت کے ساتھ. جی من غیر اعتباری مالیتی ہے, ان کی مالیت کا اعتبار کیے بغیر, بھائی مالیت کا اعتبار کیے بغیر تو وہاں پر یہ فائدہ ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ اس نے لینا ہے اسی کے مثل کے ساتھ. بھائی اب دیکھو آپ کو ایک چیز, آپ ایک موبائل ہے آپ کے پاس بڑا قیمتی, آپ زید کو کہتے ہیں, زید آپ سے موبائل لینا چاہتا ہے, آپ کہتے ہیں بھئی اپنی بکری مجھے دے دو یہ موبائل میں آپ کو دے دیتا ہوں. جی اب بکری جو ہے وہ کتنے کی ہے مثلا, 6000 ہی ہے, تو ضروری تو نہیں کہ یہ موبائل 6000 کا ہو, ہو سکتا ہے وہ بکری آپ کو پسند تھی اس لیے آپ نے اس کو یہ موبائل اتنے میں دے دیا, ورنہ اتنے کا موبائل نہیں ہے بھئی. تو لہذا یہاں اسی کے مثل کے ساتھ لینا ممکن نہ رہے گا, کوئی اور کسی اور کے ساتھ اب آپ بیع مرابحہ یا تولیہ کرتے ہیں تو بھئی آپ کوئی متعین بات ہوئی کہ وہ موبائل کتنے کا تھا, 6000 کا متعین, نہیں تو یہ فائدہ ظاہر نہیں ہوگا بھئی. وَأَيْضًا الْقِيمَةُ مَجْهُولَةٌ, نیز قیمت بھی مجھول ہے بھئی, قیمت بھی بھئی دیکھو وہ بکری ہے اس کی آپ قیمت لگوائیں کئی آدمیوں سے, کوئی اس کی قیمت 6000 لگائے گا, کوئی 6500 لگائے گا, کوئی 5500 لگائے گا, معلوم ہوا قیمت متعین نہیں بھئی, تو قیمت بھی مجھول ہو گئی. وَمَبْنَى الْبَيْعَيْنِ عَلَى الْأَمَانَةِ, اور ان دو بیعوں کی بنیاد کس چیز پر ہے, امانت پر ہے. تو معلوم ہوا جس چیز کے جس کے بدلے خریدی تھی آگے بیچے گا بھی اسی کے مثل کے بدلے, آگے بیچے گا بھی اسی کے مثل کے بدلے. اور یہاں تو بھئی قیمت میں جہالت آ گئی, اب آپ نے مثلا وہ بکری کتنے کی ہے, ایک آدمی آپ نے ریٹ لگوایا بکری کتنے کی تھی, 6000 کی, معلوم ہوا اس نے جو آپ سے موبائل لیا کتنے کے بدلے لیا, 6000. اب وہ آگے اس کو کیا کہتا ہے, بیع مرابحہ کرنا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے بھئی 6000 کے بدلے میں نے لیا ہے تو میں 6500 میں دیتا ہوں, کسی اور کے ساتھ بیع مرابحہ کر لیتے ہیں. لیکن کیا یہ بکری کی قیمت قطعی طور پر 6000 ہے, 6000 نہیں, ایک تاجر کے پاس لے جاؤ وہ 6000 لگائے گا, اگلے کے پاس لے جاؤ وہ 6500 لگا دے گا, کوئی اس کی 5500 قیمت لگائے گا. تو دیکھو اس کا اس کے مثل ہونے میں شبہ آ گیا, 6000 کے اس کے مثل ہونے میں تو مماثلت میں شبہ آ گیا, اور اس بیع کی بنیاد ہے امانت پر, تو لہذا یہاں پر شبہ سے بھی بچنا ضروری ہے. کس سے بچنا؟ شبہ سے بھی بچنا ضروری ہے. تو لہذا شبہ عدم مماثلت ہے اور اس سے بھی بچنا ضروری ہے. لہذا ضروری ہے کہ ان کی خرید کس کے بدلے ہوئی ہو؟ مثلی کے بدلے ہوئی ہو, ذوات القیم کے بدلے. چلیے بس, مولانا ہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.